الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سمعین، آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو گزشتہ ہفتے یا گزشتہ ماہ نشر ہو چکے ہیں وہ ایک آرکائیو کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. آپ ویب سائٹ پر بھی ہمارے گزشتہ پروگرام آسانی سے سن سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام، بالخصوص لائیو پروگرام، دن کے مختلف نیوز بلٹن اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین خبریں سائٹ پر موجود رہتی ہیں. مزید سر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، من جملہ ٹی وی سیریل، ڈراما سیریلز ہیں، اس میں فلمیں شامل ہیں، اس میں دستاویزی پروگرام شامل ہیں. تو یہ سارے چیزیں آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور رات کی نشریات میں جو پروگرام پیش کیے جائیں گے، سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، خبر کے بعد نعت، نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے انتخابات میں عوام کی بھرپور اور پرشکوہ شرکت کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کورونا کی تیسری لہر کے مقابلے کی تیاری کا اعلان کیا ہے. اور سیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح جنوبی شہر غزہ میں فلسطینی استقامتی محاذ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ عظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بدھ کی شام قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب میں اس بار کے انتخابات کی اہمیت پر زور دیا. آپ کا یہ خطاب آئی آر آئی بی کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ ایران اور ایرانی عوام کے دشمنوں نے اس بار بھی کوشش کی ہے کہ عوام انتخابات میں شرکت نہ کریں، لیکن ایرانی عوام نے ہمیشہ دشمنوں کو ان کی اس مہم میں مایوس کیا اور اس بار بھی انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کو مایوس کریں گے. آپ نے اس قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں ہر اس عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے جو دشمنان اسلام کو مایوس کر دے فرمایا کہ انتخابات میں عوام کی شرکت دشمنوں کو مایوس کرتی ہے، اس لیے انتخابات میں شرکت عمل صالح کی مصداق ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے انتخابات کو عوام کے میدان عمل میں موجود رہنے کا مظہر قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ شفاف اور صحت مند انتخابات کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ ایران میں اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ سب شفاف اور سالم رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے ٹی وی مباحثوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ان مباحثوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان انتخابات میں امیدواروں کے درمیان حقیقی معنوں میں مقابلہ آ رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے ملک اور ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کی ایک مثال کورونا ویکسین کی تیاری ہے. آپ نے فرمایا کہ ایران کے سائنسدانوں نے کرونا ویکسین تیار کر کے ملک کو کرونا ویکسین تیار کرنے والے محدود چند ملکوں کے زمرے میں شامل کر دیا ہے. انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ ایران کی رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ ایران کی ایٹمی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں نے یورینیم کی افسودگی کی سطح 20% سے 60% تک پہنچا کے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ثابت کر دیا ہے. ایران میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے. آج امیدواروں کی تشہیراتی مہم کا آخری دن تھا. آئی آر آئی بی کے مختلف ریڈیو اور ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہی کرونا سے متعلق طبی ہدایات پر عمل کے ساتھ مختلف اجتماعات اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی کے ساتھ مختلف اداروں اور شخصیات نے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیام میں درپیش اہم ترین مسئلہ آئندہ جمعے کو ہونے والے صدارتی انتخابات کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتخابات ہمیشہ غیر معمولی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور یہ انتخابات تقدیر ساز ہوتے ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ جمہوریت ایران کے اسلامی انقلاب کا اہم ترین ثمرہ ہے اور سب کو چاہیے کہ اس کا پاس و لحاظ رکھیں. دریا اسنا 20,000 انقلابی قانون دانوں نے آئندہ جمعے کو ہونے والے انتخابات میں عوام کی جانب سے وسیع پیمانے پر شرکت کی جانے کی ضرورت کے بارے میں بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں کہا گیا کہ ایران کے انتخابات اسلامی انقلاب کے اہم ترین نتائج، دینی عوامی حاکمیت کا نمونہ، ملک کے سیاسی مستقبل کے تعین میں عوام کی شراکت اور قوم کی سیاسی شان و شوکت اور عظمت و اقتدار اور قومی عزم و ارادے کا مظہر ہیں جو بین الاقوامی معاملات اور روابط میں راگشا اور مؤثر واقع ہوا ہے. اس بیان میں اسی طرح کہا گیا کہ پرشکو اور دانش مندانہ طریقے سے انتخابات کے انعقاد سماج و معاشرے کے مسائل و مشکلات کے حل، فتنہ و فساد اور سازشوں کی شکست و ناکامی کا باعث ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف مذہبی اور سیاسی شخصیات نے بھی عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے. ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر یورپی سربراہوں نے تاکید کی ہے. یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا ایک حیات بخش پہلو ہے. یورپی یونین میں شامل مختلف ملکوں کے سربراہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی نشست کے اختتام پر اپنے مشترکہ بیان میں، جس کی ایک کاپی یورپی یونین کے انٹرنیٹ سائٹ پر بھی جاری کی گئی، کہا ہے کہ اس بات کے لیے ہماری سفارتی کوششیں جاری ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کو آسان بنانے کے مقصد سے ویانا مذاکرات کا عمل مسلسل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور ہم ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیے جانے کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپی یونین اور امریکہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے اس معاہدے میں مکمل طور پر عمل کیے جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کے خلاف اہم ترین پابندیاں ختم کی جائیں۔ اس بیان میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر ایران کی جانب سے اپنے رضاکارانہ وعدوں پر عمل سے پسپائی پر اظہار تشویش کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ایران کے ایسے اقدامات ہمارے لیے باعث تشویش ہیں جو ایٹمی معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دریاسنا ایٹمی مذاکرات میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر انریکا مورا نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ طے شدہ ہدف کے مطابق ایک معاہدے کے حصول سے ہم بہت قریب ہو چکے ہیں، تاہم اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ مذاکرات کا یہ دور اب آخری دور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جمعے کے روز ہونے والے ایران کے صدارتی انتخابات اور انتخابات کے نتائج کے اعلان سے مذاکرات کے عمل پر کوئی اثر پڑے گا۔ پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ بدھ کو متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگ میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے ساتھ اراکین کے پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں منگل 15 جون سیاہ ترین دن تھا جب اسپیکر اپنی آئینی جمہوری اور پارلیمانی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ثابت ہوا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ اسپیکر اسد قیصر نے ثابت کر دیا کہ وہ اس عہدے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے منگل کو قومی اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے پر فیصلے کے لیے یکساں نمائندگی کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسپیکر اسد قیصر نے بدھ کے اجلاس میں منگل کے واقعہ کا جائزہ لینے کے بعد 7 ارکان کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف ایوان میں بجٹ پر اپنی آج تقریر مکمل نہ کر سکے اور اراکین کے ہنگامے کی وجہ سے اسپیکر نے اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کرونا کی تیسری لہر کے مقابلے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کرونا کی تیسری لہر کے مقابلے کے لیے 5000 ہیلتھ اسسٹنٹ تیار کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران طبی اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 5000 نوجوانوں کو آئی پی یونیورسٹی اور 9 میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نرسنگ، پیرامیڈکس، ہوم کیئر اور ویکسینیشن وغیرہ کی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 5000 ہیلتھ اسسٹنٹ ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاونین کے طور پر کام کریں گے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے اعلان کیا کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے 12ویں پاس نوجوان 17 جون سے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تربیت 28 جون سے شروع ہو جائے گی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اعتراضات اور عوام کے احتجاجی مظاہروں کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں بدھ کو پیٹرول 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.66 روپے اور ڈیزل 13 پیسے کے اضافے کے ساتھ 27.41 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 102.82 روپے اور ڈیزل کی قیمت 94.84 روپے فی لیٹر رہی۔ اسی کے ساتھ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 22 پیسے کے اضافے کے ساتھ 97.91 روپے اور ڈیزل کی قیمت 12 پیسے کے اضافے کے ساتھ 92.02 روپے، جبکہ کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 24 پیسے کے ساتھ 96.58 روپے اور ڈیزل کی قیمت 13 پیسے کے اضافے کے ساتھ 90.25 روپے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح جنوبی شہر غزہ میں فلسطینی استقامتی محاذ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المیادین کی رپورٹوں کے مطابق سیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر خان یونس میں بھی استقامتی فورس کے ایک اڈے پر حملہ کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان ہوا ہے۔ سیونی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے غزہ سے ملحق سیونی کالونیوں پر آتشی غبارے پھینکے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں. اس سے قبل سنی حکومت کے وزیر جنگ نے مقبوضہ بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا. سنیوں نے منگل کو مقبوضہ بیت المقدس میں اشتعال انگیز پرچم ریلی نکالی تھی. اس کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی مقبوضہ بیت المقدس، غرب اور غزہ پٹی میں سنیوں کے اشتعال انگیز اقدام کے خلاف مظاہرے کیے اور اس ریلی کی مذمت کی. سیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی خاتون کو شہید کر دیا. الاحد نیوز سائٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ سیونی فوجیوں نے گولی مارنے کے بعد اس خاتون تک طبی امداد بھی نہیں پہنچنے دی، یہاں تک خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی شہادت واقع ہو گئی. سیونی فوجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ فلسطینی خاتون ان پر حملہ کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون کا ایک باشندہ حمدان، جو غزہ پر فضائی حملے میں زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی شدت کے باعث چل بسا. فلسطین کے حامیوں نے کینیڈا کی پرنس روپرٹ بندرگاہ پر سیہونی مال بردار بحری جہاز کو لنگر انداز نہیں ہونے دیا. سی بی ایس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے حامی مظاہرین نے صوبہ برٹش کولمبیا کے شہر پرنس روپرٹ میں مظاہرے کیے اور اسرائیلی مال بردار جہاز کو لنگر انداز ہونے سے روک دیا. فلسطین کی حامی کینیڈا کی شخصیات نے اس بندرگاہ پر اکٹھا ہو کر اسرائیل کی زیم کمپنی کے والانس بیری جہاز کے لنگر انداز ہونے کی سخت مخالفت کی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بوٹوں کو روکو نامی مہم کے تحت اس سیونی بیری جہاز کو روکا ہے. بوٹوں کو روکو نامی مہم، یعنی کشتیوں کو روکو نامی مہم کے رہنماؤں نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ ان کا مقصد فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں سیونی حکومت کا مال شمالی امریکہ تک پہنچنے سے روکنا ہے. امریکی میزائل ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے طیارہ بردار بحری بیڑے پر روسی اور چینی سپر سونک میزائلوں کے حملوں کا خطرہ ہے. پینٹاگون سے وابستہ امریکی میزائل ایجنسی کے ڈائریکٹر ایڈمرل جان ہل نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز اب امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کو اب امریکی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں. جان ہل نے مزید کہا کہ سپر سونک میزائلوں کا خطرہ بحقیقی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن ہمارے پاس اپنے دفاع کی صلاحیتیں موجود ہیں. روس کے پاس کینزول سپر سونک میزائل موجود ہے جسے میگ 31 اور سوہوئی 34 سے فائر کیا جا سکتا ہے. روس ایک ایسا اسمارٹ میزائل بھی تیار کر رہا ہے جو بری اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چین نے بھی ڈونگ فنگ میزائل کا تجربہ کیا ہے. امریکی میزائل ایجنسی کے سربراہ نے اسی بنا پر سپر سونک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کی غرض سے 2022 کے لیے $248 ملین کے فوجی بجٹ کا مطالبہ کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس مقصد کے لیے کچھ سیٹلائٹ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک روسی فوجی عہدیدار نے کہا کہ سپر سونک میزائلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف چند گھنٹوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ جنوبی امریکہ میں ایک صنعتی کارخانے میں ہونے والی فائرنگ میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ میں فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا، اور اس بار فائرنگ کا واقعہ جنوبی امریکہ کے الاباما میں ایک کارخانے میں پیش آیا. فائرنگ کا یہ واقعہ فائر بریگیڈ کا پائپ بنانے والے میولر فیکٹری میں اس وقت پیش آیا جب قاتل نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ شروع کر دی اور پھر گاڑی پر بیٹھ کر فرار ہو گیا. علاقے کی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو کارخانے سے 24 کلومیٹر کی دوری پر دیکھا گیا، تاہم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا. پولیس نے اس واقعے کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں. دریاسنا فائرنگ کا ایک اور واقعہ شہر شکاگو میں پیش آیا جس میں 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے. امریکہ میں 2021 تک اب تک فائرنگ کے واقعے میں 8,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 16,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گراگیر کرو سے گرا گیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو مصحف نور کی تفسیر کرو.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. اور سامعین, اسلام پلس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, دینی معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جو بھی مسلمان ہے اس کو کم از کم اسلام کے اصول کے بارے میں, اسلام کے قوانین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور اس مقام کو حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے اور جو مقام اس کا شایان شان ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر اگر وہ راستہ بھی طے کرے گا تو تاریکی میں اور اندھیرے میں طے کرے گا, اور اس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ناظرین, یہ ہمارا سلسلہ جو اسلام پلس کا ہے, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. چونکہ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں, آپ کو جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, آپ ہمیں سوالات دیتے ہیں اور ہم اپنے اسلامیات کے ماہرین کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے, اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیں سوال بھیجئے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ حسب معمول آج بھی ہم مختلف موضوعات کے تحت سوالات لیں گے اپنے اس پروگرام میں, اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا, اور اس سلسلے کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ اقبال حسین صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا کون سا سورہ ہے جو دو بار نازل ہوا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے کہ جو دو مرتبہ نازل ہوا؟ یقیناً جو سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہوگا وہ کسی عظمت کا مالک ہوگا, کسی فضیلت کا حامل ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ اس کو دو مرتبہ نازل کیا جا رہا ہے. تو جب ہم قرآن مجید کے سوروں پہ نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے 114 سوروں میں سورہ حمد ایسا سورہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ نازل کیا. ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا, اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. کہ جو سورہ حمد کی اہمیت و فضیلت و عظمت و منزلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور یقیناً ایسا ہی ہے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن مجید ہے, یعنی جو آسمانی کتابیں گزری ان کی تعلیمات کا, اور تمام قرآن کا نچوڑ, قرآن کے تمام سوروں کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے. حمد میں اللہ نے رکھ دیا ہے. اسی عظمت کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت تھی, اتنی عظمت تھی کہ اس سورہ کے علاوہ کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہو. صرف سورہ حمد کو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہے کہ جو یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا مالک ہے.
جی ناظرین, یہاں پر ہم قرآن کریم کا دوسرا سوال لیں گے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے حسنین عارف صاحب نے اسکائپ کی صورت میں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کی تصویر کے ساتھ ان کی آواز میں ان کا سوال سنیں گے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے, سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میں حسنین عارف ہوں اٹلی سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے؟
آپ کا سوال ہدایت کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس, اور ابتدائے سورہ بقرہ میں آیا ہے ہدل للمتقین. بس یہ دونوں لفظ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہو اور دوسرے افراد کے لیے ہدایت نہ ہو. بس قرآن کریم نے متقین کا لفظ کیوں بیان کیا ہے اور زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن نور ہے اور یہ ہدایت ہے, اس سے بہرہ مند کون افراد ہوں گے؟ وہی جو اپنے دل کو, اپنی فطرت کو زندہ کریں گے, پاک رکھیں گے, اپنے آپ کو آمادہ کریں گے, وہ لوگ اس قرآن سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں گے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ہدل للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جو فاسق شخص ہے, ظالم ہے, کافر ہے, گنہگار ہے, مردہ دل ہے, اسراف اور فضول خرچ ہے, جھٹلانے والا شخص ہے, یہ لوگ قرآن سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ نہیں کہ خدا نے فرق ڈالا ہے دوسروں اور متقین کے درمیان, بلکہ اس کی ذات میں خود اس نے اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. جس طرح ایک سیب مریض انسان اگر کھائے تو اس کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے, سیب میں کوئی نقص نہیں ہے, اس شخص کے مزاج میں نقص ہے. قرآن کریم بھی اسی طرح سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس سے بہرہ مند فقط وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے.
جی ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا کہ قرآن مجید کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ تو ہدایت تو وہ سب کے لیے, لیکن ظرفیت دیکھی جاتی ہے, جس کے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے, اور جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا. بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بارش کا جو پانی ہے وہ آب رحمت ہے, لیکن اگر وہ گوہر میں پہنچتا ہے, اگر وہ سیپ میں پہنچتا ہے تو گوہر بنتا ہے, اور اگر سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے. ناظرین شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کا, اور عقائد میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے تحت گفتگو ہوتی ہے, یعنی اصول دین کے حوالے سے, پھر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے, جو بھی آپ کے یعنی توحید کے حوالے سے, نبوت, امامت اور قیامت, جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی سوال آتا ہے ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں وسیم جعفر صاحب کا, انہوں نے آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے, اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے سوال ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس سوال کو سنیں گے اور جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام وسیم جعفر ہے, میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہمارے حالات سے باخبر ہے؟
جی ہاں, اس حوالے سے آیات بھی موجود ہیں اور روایات کے جملات بھی جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے حالات سے باقاعدہ باخبر ہیں. جیسے مشہور و معروف آیت جو اکثر علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, کہ اے حبیب, مومنوں سے کہہ دو, انسانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو, خداوند متعال, اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ واضح ہے کہ جب ایک عام مومن, جو اصطلاح استعمال ہوئی یہاں پہ, اگر اعمال کو دیکھ سکتا ہے تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, انسان کامل ہیں. اس آیت کے حقیقی مصداقیں وہ کیوں نہ ہمارے اعمال سے باخبر ہوں. اس کے علاوہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی توقیع شریف میں فقہا سے فرمایا کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم, بتحقیق ہم جو ہیں اپنی نظروں کو تم لوگوں سے نہیں پھیرتے, یعنی ہم تم سے غافل نہیں ہیں, اور نہ ہی تمہیں بلا بیٹھتے ہیں, یعنی تمہارا یاد دائماً ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے. اگرچہ اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ جو ہیں آپ برے اعمال کا بھی ارتکاب کر رہے ہوں, پھر بھی ہم آپ سے باخبر ہیں, چونکہ آپ کے دلوں کے اندر ہماری محبت موجود ہے, لہٰذا آپ کی ہدایت کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موڑ میں آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ہماری طرف پورے پورے جو ہیں وہ رجوع کریں اور حقیقی ایمان کے ساتھ آپ متصف ہو جائیں. اس حوالے سے دوسرے ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایات منقول ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوں سے غافل نہیں ہیں, اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے محبوں سے غافل ہوتے تو ہمارے دشمن ان کو کھا جاتے, اور ان کو نیست و نابود کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے باخبر ہیں، مخصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، ہماری ہدایت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو خداوند متعال کے بارگاہ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہ حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں.
ناظرین، ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی مومن بھی بن سکیں اور اسی طریقے سے حقیقی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظر بھی بن سکیں. ناظرین، اس سلسلے کا دوسرا سوال ہے، یہ سمیر حسن صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے. ناظرین، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں ایک انسان بحیثیت مسلمان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اگر ولایت فقیہ کو قبول نہ کرے تو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی ہاں، اگر ایک مسلمان ولایت فقیہ کے نظریے کو قبول نہیں کرتا تو فتوے کے نزدیک، رہبر انقلاب کے فتویٰ ہے، بزرگان نزدیک یہ مرتد نہیں ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا. لیکن بہرحال اسلام کے جو درجات ہیں اور ایمان کے درجات ہیں، ان درجات میں اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. جی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہو گیا یہ. لیکن اگر کوئی ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا تو درجات میں بہت فرق ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بہت سارے اہم بنیادی مسائل، جس حد تک انسان ان مسائل کو قبول کرے گا اور اسلام کو قبول کرے گا، اسی حد تک اس کا اسلام کا درجہ اور ایمان کا درجہ بلند ہوگا. امامت چونکہ نظام دین میں سے ہے اور ولایت فقیہ کا تعلق امامت سے ہوتا ہے، چونکہ امام کی نیابت کر رہا ہوتا ہے ولی فقیہ، اور احکام دین کو امام کی نیابت میں پیش کر رہا ہوتا ہے، لہذا اگر ایک انسان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درجہ جو ہونا چاہیے اسے وہ حاصل ہوگا. بلکہ صحیح پوچھیں تو ہمارے بعض علماء کی نظر میں اصل ولایت فقیہ کو قبول کیے بغیر، چونکہ ایک نظام الہی کو قبول نہیں کرتا کہ جس نظام میں اللہ کے احکام کی حکومت ہو، درحقیقت انسان دین کا اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، دین کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا. اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اگرچہ اس کے اوپر ایمان کے لفظ صادق آئے گا، لیکن وہ درجہ اور وہ لذت اور وہ دین کا، کامل دین کا مزہ اس کو نہیں مل پائے گا اور اس سے وہ محروم رہے گا.
جی ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے دیکھا بہت ہی اہم تھا. دیکھیے، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، ان کے انکار کرنے سے، ان کو قبول نہ کرنے سے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہمارے مہمان نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ جو مراتب ہیں وہ مراتب ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. ناظرین، اجازت دیجیے، یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم احکام کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں ہم، یہ ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کی صورت میں تسلیم رضا صاحب نے انڈیا سے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے، انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں تسلیم رضا بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے کہ دو رکعت ہوئی ہے یا تین رکعت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شکریہ.
دیکھیے، نماز کے دوران انسان کا بھولنا دو طریقے سے ہے. کبھی انسان دو رکعتی یا تین رکعتی نمازوں میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ غور و فکر کرے. اگر اسے یقین یا اطمینان یا گمان حاصل ہو جائے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے تو اپنے اسی یقین، اطمینان یا گمان پر عمل کرے. لیکن اگر اسے یقین، اطمینان یا گمان حاصل نہیں ہو رہا ہے تو چونکہ تین رکعتی نماز ہے یا دو رکعتی نماز ہے، تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل شمار ہوگی. لیکن اگر انسان چار رکعتی نماز میں مشغول ہے اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اس کو اس بات میں شک ہوا کہ ہماری یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں حکم فقہی یہ ہے چونکہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہوا ہے تو انسان کو چاہیے بنا رکھے اس بات پر کہ میری یہ تیسری رکعت ہے اور نماز کو تیسری سمجھے اور اس کے بعد ایک رکعت نماز اور پڑھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو چاہیے دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے یا ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے۔ البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور بہت سے مراجع فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا شک کے حوالے سے کہ نماز میں اگر شک ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ ہمارے مہمان نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے نزاکت علی کربلائی صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں کیا ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنے دونوں انگوٹھوں کو زمین پر رکھے؟ اگر انگوٹھوں کو وہ زمین سے نہ لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے نزاکت علی صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، اعضائے سجدے کا، سجدے کی حالت میں اعضائے سجدے کا زمین پر ہونا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے سجدہ صحیح نہیں ہے۔ جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ وہ اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ مثلا پیشانی ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیر کے سرے ہیں، یعنی انگوٹھے کے سرے، پیر کے انگوٹھے کے سرے، ان کا زمین پر پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے سرے کے، اگر انگلیاں مثلا زمین پہ پڑ رہی ہیں، یا پورا پنجہ زمین پہ پڑ رہا ہے، یا انگوٹھے کا ناخون اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر نہیں پڑ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے ساتھ ساتھ دوسری انگلیاں بھی زمین پہ پڑ رہی ہیں تو سجدہ صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر ہونا بے حد ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اعضائے سجدہ میں سے کوئی بھی عضو زمین پر نہیں ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔
جی ناظرین، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق خالی خواتین سے نہیں ہے، کہ مثلا عورتیں اگر انگوٹھا نہ لگائیں، مرد اور عورت دونوں سے اس کا تعلق ہے، چونکہ اعضائے سجدہ کا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر رکھیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ تھا ہمارے احکام کا، یہیں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سوالات جو لے رہے ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے ہیں، خانوادگی حوالے سے، تربیتی حوالے سے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مریم نے، یہ سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا کہ بچوں کے اندر کیسے خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے؟ خود اعتمادی ایک بہت اہم صفت ہے، اور یہ صفت ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے مریم صاحبہ کا، اور اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم جیسا کہ جانتے بھی ہیں کہ خود اعتمادی ایک بہترین صفت ہے اعلیٰ کمال تک پہنچنے کے لیے، منازل کو طے کرنے کے لیے، تو ہم اس کے راہکار کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے، جس چیز کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے، وہ ہے احترام، کہ ہم بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کریں اور ان کے حقوق کا بھی احترام کریں۔ اس لیے کہ جب کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے اندر ایک شخصیت کو محسوس کرتا ہے، اپنی قابلیتوں کو سمجھتا ہے، اپنی استعدادوں کو محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں کسی قابل ہوں اور کچھ کر سکتا ہوں سماج میں، اور میری کوئی حیثیت ہے۔ اور جو شخص محترم ہوتا ہے وہ واقعا ایسے امور کو انجام نہیں دیتا کہ جس سے اس کی شخصیت خراب ہو جائے اور اس کی جو سماج کے اندر ایک حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. جیسا کہ مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ جس کا نفس محترم ہوتا ہے وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے گناہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندر اعتماد کو لائیں وہ یہ کہ ہم بچوں کے جو درسی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. معمولاً بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر جا کر کے ان کے اندر جو ہے خود اعتمادی جیسی چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی والدین جو ہے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کے درسوں کو توجہ نہیں دیتے اور وہ پھر اسکول میں پریشان ہوتے ہیں, اپنے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں, ان کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان جب وہ احساس کریں کہ ہم کسی موضوع کو لے کر کے پریشان ہیں تو ہم اظہار ہمدردی کریں. اس کے سلسلے میں انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ساتھ کوئی پشت و پناہ ہے, اور پھر ان کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ باقی رہے گی.
جی ناظرین, بہت اہم سوال تھا. واقعاً بچوں کی تربیت ایک بہت اہم موضوع ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی, جبکہ والدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے, نہ صرف ماں کی بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہمیں سوال بھیجئے, انشاءاللہ جو ہمارے یہاں پر ماہرین ہیں سماجیات کے اور اسلامیات کے ان کی مدد سے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ناظرین ایک سوال اور لیتے ہیں ہم اخلاق کے حوالے سے. یہ سوال بھیجا ہے ہمیں کوثر علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں, تو ان کا سوال ہم انہیں کی زبانی سنیں گے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا شام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اسی طرح کوثر علی صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
ہاں السلام علیکم, کوثر علی کشمیر کا طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ زہد سادہ زندگی اور ترقی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
دین اسلام نے زہد کو انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس میں زہد پیدا ہو گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ظاہر ہے جب دین محفوظ ہوگا تبھی تو انسان ارتقائی سفر کو طے کرے گا. لہذا زہد جو ہے وہ ارتقائی سفر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مال کا مالک نہ بنے, زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کرسی کا مالک نہ بنے, زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اقتدار کا مالک نہ بنے. اسی لیے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مولا آپ بتائیے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس زہد ان لا تملک شیئا بل زہد ان لا یملک شیئا. زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو, بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے. لہذا زہد انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے, زہد انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے. جب تک انسان کے اندر زہد نہ پیدا ہوگا اس وقت تک وہ اپنے ارتقائی سفر کو نہیں طے کر سکتا.
ناظرین یہ سوال بھی بہت اہم تھا, اور خالی زہد ہی نہیں بلکہ قرآن کے اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں, جتنے اصول ہیں, اور جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے, ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں یا انسان کے لیے مشکلات کا سبب ہوں, بلکہ وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بلندی کے مقامات حاصل کرتا ہے. اور پھر آخری مقام وہ ہوتا ہے جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں, یعنی کسی بھی چیز سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اس کے مراتب کم نہیں ہوتے, بلکہ ہر چیز سے جیسے زہد بھی ہے دوسرے بھی اخلاقی امور ایسے ہی ہیں کہ ان سے انسان کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. ناظرین بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے, یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی التماس ہے, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.